بسم الله الرحمن الرحيم. A presentation of AHYA www.ahya.org.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ستائیس رجب کو معراج کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس تعلق سے بہت سی بدعات میں جنم لے لیا. اور اب صورت حال یہ ہے کہ ساری توجہ ان بدعات اور خرافات کی طرف ہے اور جو اصل معراج کا درس ہے اسے فراموش کر دیا گیا ہے. چنانچہ اس رات کو پوری رات جاگا جاتا ہے, چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو یا کسی اور مشغلے, لیکن جاگنا ضروری ہے. پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے, جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ جو کام حلال ہو اس کے لیے محلل کا ہونا ضروری ہے, کہ اس کام کو حلال کرنے والا اور کہنے والا کون ہے.
اسی طرح اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا دعویٰ کیا جائے تو اس کے لیے محرم چاہیے. کس نے حرام کہا؟ اور دینی اعتبار سے محلل اور محرم صرف اللہ کی بات ہے. فرمایا ان الحکم الا للہ. دنیا والوں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ حکم اور قانون صرف ایک اللہ کا. لا یشرک فی حکمہ احد. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں اور اپنے قانون میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا. یہ بات قطعاً ناقابل قبول ہے. کہ تم پورا دین تو اللہ کا لو لیکن 1% کا کروڑواں حصہ اپنی مرضی سے بنا لو. 100% جو دین ہے, جو عقیدہ ہے, جو عمل ہے, وہ وہی لینا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعلیم کر. اس معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 11 سال زندہ رہے. کبھی آپ نے صحابہ کو تعلیم فرمائی کہ آج صبح معراج ہے, پوری رات قیام کرو, دن کو روزہ رکھو؟ کوئی تعلیم نہیں. تو پھر یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ جب اس کا کوئی اصل نہیں, کوئی تعلیم نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا صحابہ کے عمل سے یہ چیز ثابت نہیں, تو آج کے دور میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, تمہارے ایمان کی سلامتی, تمہاری عافیت اور تمہاری دنیا اور آخرت کی سعادت صرف اس امر میں مضمر ہے اور پوشیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اور یہ تقدم ہے اللہ سے آگے بڑھنا, اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا. جو چیز اللہ نے نازل نہیں فرمائی, جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں, وہ کام اگر تم کرو گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے, تم اللہ کی حدوں کو پھلان گئے. اس موقع پر یہ بحث کی جاتی ہے اور یہ عذر تراشا جاتا ہے, یہ فضول ہے. کہ کام تو اچھا ہے, راتوں کو جاگتے ہیں, قیام کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, دن کو روزے رکھتے ہیں, یہ عذر فضول ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ ما ترکت من شیء یقاربکم الی الجنۃ الا وقد حدثتکم به وما ترکت من شیء یبعدکم من النار الا وقد حدثتکم به. کہ لوگوں, اپنے دین کو سمجھو, ہر وہ چیز جو کسی بھی اعتبار سے تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہو وہ میں اپنی زبان سے بیان کر چکا ہوں. تمہارا منتہا تو یہ ہے نا کہ اللہ راضی ہو, جنت ملے, جہنم سے نجات ملے. اگر سن لو, ہر وہ چیز جو کسی اعتبار سے جنت میں پہنچا سکتی ہو وہ میں بیان کر چکا ہوں. جو جہنم سے بچا سکتی ہو وہ میں بیان کر چکا ہوں. لہذا اگر جنت مطلوب ہے اور جنت کی طلب میں مخلص ہو تو پھر اسی بیان پر اتفاق کرنا پڑے گا جو میرا بیان ہے. اس سے آگے نہیں بڑھنا, وہ ہلاکت کا رستہ ہے, وہ تباہی اور بربادی کا رستہ ہے, آخریت کا راستہ صرف وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے. اس میدان میں تمہیں خوب خوب کر قدم رکھنا پڑے. مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ام ایمن سے ملنے کے لیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو کبھی کبھی اس کے پاس جایا کرتے تھے, اس کا حال پوچھتے تھے. تو چلو ہم بھی پیغمبر علیہ السلام کے بعد اس کی دلجوئی کے لیے اور آپ کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ام ایمن کے پاس گئے. اس کے پاس گئے, حال و احوال پوچھا, باتیں ہو رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا. ام ایمن رو پڑی تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا, کیوں روتی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدائی کا ڈر ہے؟ اس فراق کی بنا پر رو رہی ہو؟ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اونچے درجے سے جنت میں چلے گئے, جنت کی نعمتوں میں چلے گئے, تم اس جدائی پر کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے معلوم تھا یہ دن آنا ہے, جدائی ہونی ہے, اس بات پر نہیں روتی. ولیکننی اب کی الا خبر السماء الذي انقضى, اس چیز پر روتی ہوں کہ جب تک پیغمبر اسلام زندہ تھے آسمان سے نئے نئے احکام آتے ہیں. صبح وہی آ رہی ہے, شام وہی آ رہی ہے, نئی نئی خبریں آتی تھیں, نئے نئے حکم آتے تھے, ان کی تعمیل کرتے تھے, ان پر عمل کرتے تھے, درجات بڑھتے تھے. اب وہ خبریں منقطع ہو گئی, اب نئے حکم نہیں آئیں گے, نئے قوانین نہیں آئیں گے, اس چیز پر رو رہی ہے. یہ ایک عورت کی فکر ہے کہ اب احکام کے نزول کا سلسلہ بند ہو چکا, اب کوئی چیز نئی بنا کر نہیں پیش کی جا سکتی, صرف اسی دین پر اتفاق کرنا ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر دیتے ہیں. اور اسی میں آفیت ہے, دنیا اور آخرت کی فادت ہے. جو اس دین کے ہوتے ہوئے کوئی نئی چیز بنائے گا اپنائے گا, چاہے اس میں بظاہر کتنا حسن ہو, کتنی خوبصورتی ہو, لیکن اللہ کے رسول کا دین اس سے بڑی, اس سے دور. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اتبعوا ولا تتبعوا فقد تفلحوا, کہ لوگوں اب تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم اتباع کرو, جو چیز تمہیں دی جا چکی ہے کتاب و سنت کی صورت میں اس کی اتباع کرو, تمہارا ہر عمل اتباع کے دائرے میں ہو. اتباع کے دائرے میں ہونے کا معنی یہ کہ جو کام تم کرو اس بصیرت کے ساتھ کرو کہ یہ کام پیغمبر علیہ السلام نے بھی کیا تھا. یہ اتباع کا دائرہ ہے. اب تمہارا جو فریضہ ہے وہ اتباع کا, اس دین میں کوئی جھول نہیں رہا, کوئی ابہام یا کوئی حساب نہیں رہا. ترخت تم عمل بیوا, یہ ملت بیوا ہے, نئی روحا کا نہار ہے, اس میں رات کا کوئی تصور نہیں, اس کی رات بھی دن کی طرح. لقد جاءت من اللہ نور, یہ روشنی کا مینار ہے, کوئی بھان کوئی دیوان ہے, اس کی اتباع کرو. لقد جئتكم بالحنیفۃ الصبحۃ, مسند احمد بن حنبل کے کوئی اس میں غیر کا اختلاف نہیں. یہ دین حنیف ہے, بڑی اس میں سماحت ہے, شمول ہے, بڑی بہت ہے. اسی کی اتباع کرو, بلا تم سب ہو, اور نئے نئے راستے نہ کھولو, نئے نئے کام ایجاد نہ کرو. فقط مفید ہوں اس لیے کہ کسی دین میں تمہاری کفایت ہوگی, یہی تمہارے لیے کافی ہے. کافی یہ دین کا اصل نچوڑ ہے, اصل فکر ہے کہ تمہارا ہر عمل اتباع کے دائرے میں ہو, اتباع کے دائرے سے خارج نہ ہو, اس میں ابتداء نہ ہو, بدعت نہ ہو, کوئی نئی چیز شامل نہ ہو, کیونکہ وہ ہلاکت کا راستہ ہے. ہر ہر بربادی کا راستہ. کیونکہ اس میں بدیہی عمل ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس لیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے پیغمبر اسلام سے آگے بڑھ گئے؟ نہیں, ایک بات ہو سکتی. ان تین صحابہ نے جب ایک عزم کیا تھا, ایک نے کہا کہ ہمیشہ رات بھر جائے, دوسرے نے کہا زمانے بھر کے روزے رکھو, تیسرے نے کہا گھر نہیں جاؤں گا, مسجد میں اعتکاف بیٹھو. جب پیغمبر اسلام کو خبر ہوئی تو آپ نے اسی چیز کو سامنے رکھا, فرمایا کہ انی اتقاکم للہ, تم سب سے بڑا پرہیزگار میں ہوں, تم سب سے بڑا متقی میں ہوں, اور تم نے جو یہ عزم کیا ہے اس سے تمہارا کیا مقصد کہ تم تقوی اور پرہیزگاری میں مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ نہیں, ہرگز نہیں. انی اعلمکم باللہ وابقاکم باللہ, تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت, اللہ کے دین کی معرفت مجھے حاصل, اور تم سب سے بڑا پرہیزگار میں ہے, لہذا اسی دین پر تلاش کرنی ہے. یہ عذر فضول ہے کہ بظاہر اچھا کام ہے رات بھر جاگنا پھر روزہ رکھنا, اس میں کیا سباہ, اور اس میں قباحت یہ ہے کہ یہ چند اسلام سے ثابت نہیں, چاہے وہ سونے کا ہے, چاندی کا ہے, ہیرو اور جواہرات سے مربع ہے, اس کی ہمیں کوئی چیز نہیں بھاتی, صرف ایک ہی چیز بھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز ثابت ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انہی لوگوں کے بارے میں, یہ کہتے ہیں کہ اچھا کام ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ فرمایا کرتے تھے من استحسن فقد شرع, جس شخص نے اس دین کے ہوتے ہوئے کوئی نئی چیز بنا لی, کوئی نیا کام ایجاد کر لیا اور اسے اچھا سمجھا, اچھا سمجھتے ہوئے اس پر کاربند ہو گیا, حالانکہ وہ کام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, لیکن وہ اسے اچھا سمجھتا ہے. فرماتے ہیں فقط سارا گویا اس انسان نے اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش, یہ منصب تمہارا ہے یا اللہ کا, تم مخلوق بن کر رہو, خالق بننے کی کوشش کرو, عبد بنو معبود نہ بنو, الہ جو ہے وہ اللہ ہے, حاکم اور عادل جو ہے وہ اللہ ہے, عقیدہ بنانے والا, عمل بنانے والا, احکام کو فرض کرنے والا, حلال کرنے والا, حرام کرنے والا, کسی چیز کو جائز کہنے والا, کسی چیز کو ناجائز کہنے والا, یہ سارا کا سارا منصب صرف ایک اللہ کے ہے. یار یہ بات بہت قبول ہے کہ اس میں کیا حرج ہے, راتوں کو جاگنا, دن کو روزہ رکھنا, حرج کیا ہے؟ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ان خرافات کی طرف لوگ مائل ہو گئے اور معراج کے اصل درس کو بھول گئے. اب راتوں کو جاگنا ضروری ہے, چاہے وہ کسی شکل میں ہو, بازاروں میں پھرو, گھومو, سانس کے مسلمے پر بیٹھ کر جو مرضی جاگنا ضروری, چاہے سال بھر مسجد سے دور رہے، نمازوں سے دور رہے، لیکن بس اس رات کو بڑی رات سمجھ لیا اور بڑی رات سمجھ کر اس کا احیاء کر لیا. اور دین فروش مولوی وہ اس تابوت میں آخری مولوی جب یہ کہتے ہیں کہ بس جس نے اس رات کو پا لیا عبادت کر لی وہ بچتا ہے، اب چاہے وہ سال بھر مسجد کے قریب بھی نہ آئے. حالانکہ معراج کے صرف ایک ہی تحفہ ہے اور وہ یہ کہ تم پر نمازیں فرض ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی طرف گئے، جہاں تک گئے جہاں تک اللہ کے علم نے تھا، جہاں بھی بڑی بڑی خرافات پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے. اس طرح اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا درس، اس کی عبرت، نصیحت سب فراموش ہو گئی اور یہ پورا واقعہ ایک افسانہ بن کر رہ گیا. کوئی عرش کو سجا رہا ہے، کوئی آسمان کو سجا رہا ہے. عجیب و غریب قصے اور کہانیاں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ سب سے بڑا تحفہ جو تھا وہ نماز کا. اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں پڑھی، معراج کو ماننے والا وہی ہے جو پانچوں نمازیں پڑھے. جس نے پانچوں نمازیں پڑھی اس نے عملی طور پر ایک دن میں پانچ بار اس معراج کے واقعے کو مانا. جس نے نماز کبھی نہ پڑھی بس صدر معراج کو بڑی رات سمجھ لیا، اس رات کو جاگ لیا، بس وہ معراج کو ماننے والا ہے. جو اس بدعت کی خلاف ورزی کرے وہ ممکن ہے معراج. عزیز شکر دین سے دوری، کتاب و سنت سے دوری، اللہ تعالی کی وحی سے دوری، یہ ساری چیزیں آج کے اس دور میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ آپ کے دین کے ہوتے ہوئے غیروں کی باتوں کو مانتے ہیں. کسی نے آپ کے مقابلے میں امام کھڑا کر لیا، کسی نے کوئی پیر کھڑا کر لیا، کوئی وڈیرا کھڑا کر لیا، آپ کا فرمان بات سامنے موجود ہو لیکن نہیں امام کی بات کو مقدم کرنا، اپنے پیر کی بات کو اہم سمجھنا. کوئی حدیث سمجھائی جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک اپنے پیر جی سے یا حضرت جی سے پوچھ نہ لیا. یہ دین، ہاں معراج کا درس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو سارے انبیاء کا مجموعہ بھی پیغمبر اسلام کے پیچھے. مسجد اقصی نے سارے لگے، نماز کا وقت ہو چکا، منتظر ہے کہ امام کون بنے. جبریل امین آئے اور محمد رسول آگے کر رہا ہے. امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جس کا لازمی درس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، اس کی بات پیغمبر اسلام کے فرمان کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں. ان چیزوں کو فراموش کر دیا اور دراز کی طرف کا ساری توجہ. پھر کیسی کیسی عبرتیں اور نصیحتیں اس واقعے میں مغمر موجود ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر فرمایا کہ میں نے جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا. عجیب و غریب مشاہدہ، عجیب و غریب مناظر، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں. فرمایا قررتو بقوم، ایک قوم کے پاس سے گزرا، کچھ لوگوں کے پاس سے جہنم میں گزرا، تو میں نے دیکھا کہ لہم اظفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے بڑے بڑے نوکیلے ناخن تھے. یخ محفوظ خدوح وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے اور خدور اپنے سینوں کو نوچ رہے. وہ اپنی قبر سے اپنا پورا ہاتھ اپنے منہ میں داخل کرتے چہرے میں پانچوں ناخن اور اپنے چہرے کو نوچتے اپنے سینوں کو نوچتے. اور یہی عمل ان کا جاری. اور یہ رجون چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں. یہ عمل بھی ہو رہا ہے اور چلا بھی رہے. میں نے جبریل امین سے پوچھا من ہا اولا یہ کون لوگ فرمایا کہ ہا اولا الذین یاکلون لحوم الناس ویطعون فی اعراضہم. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے, جو لوگ اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے, کسی کی چغلی کسی کی غیبت حسد اور بغض کا شکار. ان کی کوئی مجلس غیبت میں خالی نہیں ہو. کبھی کسی پر چیٹر اٹھا کبھی کسی کی بات ہو کبھی کسی کی غیبت ہو کبھی کسی کی چغلی ہو رہی. یہی ان کا عمل. اس طرف کسی کی توجہ نہیں. اور اس کو افسانہ بنا کر پیش کر دیا کہ اس بات کتنا بڑا درد کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کی جائے. کتنا حیبت ناک انجام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ میں نے اس رات یہ بھی دیکھا کہ جہنم میں ایک طرف بڑا عمدہ گوشت پڑا ہوا اور کچھ لوگ اس کے قریب بیٹھے ہیں اسے نہیں کھا رہے, دوسری طرف بدبو تھا گوشت ہے انگاروں کی صورت اسے وہ کھا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ کہ پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر ناپاک اور خبیث چیزوں کو کھا رہے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حرام مال کھایا کرتے ہیں, جن کے سودی کاروبار, جن کے رزق میں جن کی فرمائے میں جن کے مال میں حرام کیا لے رہے. اس طرح کوئی توجہ نہیں کہ دنیا میں بھی وہ طیب کو چھوڑ کر خبیث چیزوں کو کھاتا ہے. اب طیب کیا ہے؟ تجارت, حلال ذرائع ہو حلال مقاصد ہو یہ سب طیبات. یہ طیبات کھاؤ انہیں کماؤ. یا ایھا المؤمنون ان طیبات ما رزقناکم. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. دنیا کی لذتیں ہیں حلال طریقے سے حاصل کرو, ان لذتوں کو استعمال کرو, اس میں کوئی مبالغہ نہیں. ان خوبیوں کے پیچھے مت جاؤ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں لذت کی ضرورت نہیں, لذت تو قیامت کے دن ملے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ تم تجارت کرو اور طیبات کماؤ اور کھاؤ. لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو چھوڑ دیا اور خبیث چیزوں پر قبضہ کر دیا. اب کسی کا کاروبار سودی, سودی کاروبار, مال دولت نے حرام کیا محنت, کتنا بڑا گناہ. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے بھی 70 دروازے ہیں جس طرح شرک کے 70 دروازے. یہ حدیث کا اسلوب ایسا ہے کہ سود کو شرک کے ساتھ ملایا کہ جس طرح شرک کے 70 دروازے ہیں اسی طرح سود کے بھی 70 دروازے. فرمایا کہ سب سے اگلا دروازہ یہ ہے, سب سے اگلا اور کم تر دروازہ یہ ہے کہ کوئی شخص اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح. آج کوئی پرواہ نہیں. میں اس عمر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج تو جتنی بھی اسکیمیں نکلی ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو یا پرائیویٹ, مختلف ناموں پہ یہ سب کے سب سودی اسکیم, چاہے وہ انعامی اسکیمیں ہو کچھ بھی ہو, سب نے سود کیا میرے. انجام آپ نے دیکھا کہ ایک طرف طیبات ہے دوسری طرف خواہش ہے. وہ طیبات کو چھوڑ کر اور خواہش کو استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی یہی کہ طیب مال کو چھوڑ کر جو حلال ذرائع سے حاصل ہے اسے چھوڑ کر اور خبیث مال کو استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سود کا ایک لقمہ کھانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان 30 عورتوں سے زنا کرے. معنی یہ ہے کہ 30 عورتوں سے زنا کرنے کی جو برائی ہے جو اس کا عذاب ہے جو اس پر اللہ کا غضب ہے وہ کم ہے اور اس کے مقابلے میں سود کا ایک لقمہ کھانا یہ زیادہ ہے. اس طرح کوئی توجہ نہیں. کسی طرح عورتوں کے لیے بڑی عبرت بڑی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے خطاب کیا یا معاشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. عورتوں صدقہ دو اس لیے کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم. عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم. اس لیے صدقہ دیا کرو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں گئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفرن اللعنة وتکفرن العشیر. دو اسباب ہے. ایک سبب یہ کہ تمہاری زبان بڑی گندی ہوتی زبان پر لعنت و ملامت چغلیاں ایپ چولیاں یہ تمہاری زبان پر زیادہ ہوتی اپنی زبان کو تم سنبھالتی نہیں. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ تکفرن العشیر تم اپنے خاندانوں کی ناشکری کرتی خاندانوں کی قدر ان کی عزت ناشکری کرتی ہے ان کی عزت نہیں کرتی. فرمایا ایک دو اسباب ہے کہ تم جہنم میں مردوں سے زیادہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتیں اپنے سینے پر لٹکی ہوئی ہیں اپنے سینوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور چلا رہے. جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو زانیہ اور جانتی ہو زنا کیا ہے. زنا اس انتہائی کام کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے بدن میں زنا کا حصہ ہوگا آنکھوں کا بھی زنا ہے کہ نامحرم مردوں کو دیکھ رہے یہ زنا ہے. پھیلنے والی خوشبو کو جسم پر لگا لینا اور مردوں کو بازار میں سنگھانا یہ بھی زنا کہا گیا. تمہارا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سینوں کے پر لٹکی ہوئی ہے اور چلا رہے یہ سارے سبق فراموش کر رہے اور اس کی جگہ بدعات نے لے پتھراتوں کو جاگنا اچھے اچھے کھانے پکوانا. اثرات یہ ہے کہ یہ علماء سوء اس دین کی بربادی کا باعث بنے جنہوں نے محض اپنے پیٹ کی خاطر ایسے ایسے فتوے دیے کہ ہماری پیٹ پوجا ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو بڑے بڑے پیر بڈیرے اور عالم آئیں گے وہ نا حق طریقوں سے تمہارا مال کھائیں اور تمہیں اللہ کے دین سے بھی دور کریں. ان علماء سو سے بچ کر رہے ہم ان کے فتوے دیکھ لو کتنا ایک سے ایک بڑا تمہیں بتائیں گے کہ یہ بھی اچھا کام یہ بھی اچھا کام. حالانکہ سب کچھ بڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل بڑا دن بلالا ہر بڑا گمراہی ہے کل بڑا دن کنار اور ہر گمراہی کا انجام دو. ابن ماجہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعۃ ما لم يدع بدعۃ. اللہ تبارک و تعالی کسی بدعتی انسان کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے. تو ایک بدعت تمہارے عقیدے میں شامل ہو یا تمہارے عمل میں شامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر دے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم. غور کرو, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خسارہ جن کا نقصان قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کیے ان کو اچھا سمجھ جو وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, بڑے مطمئن, بڑا سرخروش, بڑا پرسکون کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. کبھی توفیق ہی نہیں ملی کہ اپنے کام کو اپنے عمل کو پیغمبر اسلام کے عمل پر تیز کر کے دیکھیں. مطابق بھی ہے تمہارے ذہن کو قرآن نہیں, تمہارے ذہن کو میزان نہیں, میزان جو ہے وہ صرف محمد رسول اللہ ہو. امام سفیان بن عیینہ فرمایا کرتے تھے کہ المیزان اکبر ہوا رسول اللہ ہے, یہ لوگوں میزان جو ہے وہ رسول اللہ علیہ تعرض الاعمال فما باطنه فهو الحق وما حاله فهو الباطل. سارے عمل سارا عقیدہ چاہے وہ آپ کا ہو میرا ہو زید کا ہو عمر کا ہو فقر کا ہو صحابی کا ہو تابعی کا ہو ابو حنیفہ کا ہو شافعی کا ہو امام مالک کا ہو امام احمد کا ہو, سارے کے سارے اعمال اسی میزان پر پیش کیے جائیں محمد رسول اللہ. فما وافق ہو, جو عمل اس میزان کے موافق ہے مطابق ہے وہ حق ہے, وہ حق. فما بعد الحق ان الضلال, جب حق واضح ہو جائے تو پھر جو چیز باقی بچے گمراہ. فما خلق فهو الباطل, اور جو چیز اس میزان کے خلاف ہے وہ باطل چاہے وہ کسی کی طرف سے آئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظاہری اعمال کی صرف یہی ایک میزان, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اور صحیح عین میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ سب سے بڑی میزان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو حد, کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز بنائے گا کسی نئی چیز کو ایجاد کرے گا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ رد, تو وہ چیز مردود. اور اس سے یہ واضح ہوا کہ دماغ کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ انسان اصل دین سے غافل ہو جاتا ہے, اصل دین سے غافل ہو جاتا ہے. اب سارا اشتغال ساری توجہ اور ساری ہمت بدعات کی طرف ہے, راتوں کو پکانا راتوں کو جاگنا دن میں روزہ رکھنا اس چیز کی طرف زور ہے, لیکن اصل جو معراج کا فلسفہ اصل واقعہ اصل اس کا درد اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. نہ نماز کی پرواہ ہے, نہ روزے کی پرواہ ہے, نہ عقیدے کی پرواہ ہے, کسی چیز کی پرواہ ہے. تو اللہ سے ڈر جاؤ, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اسی دین کو صافی سمجھو شافی سمجھو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو کہ تمہاری ہلاکت کا راستہ ہے. آگے بڑھنا تباہی ہے بربادی ہے, جبکہ عافیت دنیا اور آخرت کی سعادت صرف کسی چیز میں مضمر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جناب حذیفہ بن جمان فرمایا کرتے تھے کہ کل عبادت من یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوا فإن الأول لم يدع للآخر مقالا, کہ لوگوں جو عبادت صحابہ رسول سے ثابت نہیں وہ عبادت تم بھی نہ کرو, جو کام جو طریقہ صحابہ رسول سے ثابت نہ ہو وہ کام تم بھی نہ کرو. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا, اس لیے کہ جو لوگ گزر گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی انہوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ اپنی طرف سے بھی اس دین میں ایک نقطہ شامل کر دیں. نہیں, دین ختم ہو چکا ہے, اسی دین پر اکتفا کرنی پڑے گی. کتاب و سنت اسی میں تمہارا عقیدہ ہے, اسی میں تمہارا عمل ہے. اللہ تمہارا سہارا ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے, اصلاح عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے, اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے.